القطار المرشد المعبود رحمة الله عليك مركز دل اس کا عنوان مرکز دل ظالم ہے عدل کے خلاف غیر کو دل دیا عدل کے خلاف غیر کو دل دیا اگر جس نے دیا ہے دل تجھے دل کو فدا ہوتی ہے کر ظالم ہے عدل کے خلاف غیر کو دل دیا اگر جس نے دیا ہے دل تجھے دل کو فدا اسی پہ کر اس کا سکون چن گیا مرکز سے جو ہوا جدا اس کا سکون چن گیا مرکز سے جو کیسے لگائیں اللہ والا مت اللہ والا ہے مرکز دل عنوان ہے اس کا مرکز ہے کہ جو دل اللہ نے دیا ہے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو کھانا پینا تو مقصد نہیں بنا ہے میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کھانا پینا ہی کامیابی کی دلیل ہوتی یا مقصد زندگی ہوتا انسان سے زیادہ کامیاب تو حاضی ہوتا سب سے زیادہ کھاتا ہے سب سے زیادہ ہگتا ہے معلوم ہوا کہ کھانا پینا اور ہگنا اور یہ لکھیاں قائم کرنا اور اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنا دنیا کے لیے یہ سب مقصد زندگی نہیں یہ تو گھٹیا مقصد ہے بتائیے جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کو مقصد بنانا گھٹیا ہے کہ نہیں آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب آپ کہاں ہیں آج پہلے کے فرق جو آدمی فنا ہونے والی چیز کو مقصد بنائے چورنے پھوٹنے والی فنا ہونے والی تو اس کا مقصد کیسا ہے اعلیٰ ہے کہ گھٹیا ہے گھٹیا مقصد ہے اور جو آدمی مقصد زندگی ایک پائیدار چیز کو بنائے پائیدار بھی ایسی جو بہت ہی عالی شان بے نقص بے عیب اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی ہمیشہ اور قبضے میں اس کے ساری سلطنت ساری قدرت ساری کائنات اس کے قبضے میں اگر اس کو مقصد بنائے تو کیسا ہے نا اس کسی کو ان اشعار میں حضرت نے فرمایا ہے ظالم عدل کے خلاف غیر کو دل دیا اگر ظالم ہے عدل کے خلاف غیر کو دل دیا اگر مرکز دل ہے بس خدا دل کو فدا اسی کے کر مرکز دل ہے بس خدا دل کو فدا اسی کے کر پر ظالم ہے عدل. یہ ظالم کیوں کہا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے انسان. کسی بھی کیا ظلم کرے گا؟ گھٹیا چیزوں پہ مر کے گھٹیا چیز کو اپنا مقصد بنا کے اپنا ہی تو نقصان کر رہا ہے. اس لیے ظالم کہا ہے کہ ظالم تم اپنے اوپر ظلم کیوں کرتے ہو؟ تم ظالم ہو کہ خود اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. جس ٹہنی پہ بیٹھ رہے ہو اسی کو کاٹ رہے ہو, وہ ظالم ہے نا. ظالم ہے عدل کے خلاف غیر کو دل دیا اگر, جس نے دیا ہے دل تجھے دل کو فدا اسی دے کر, جس نے دیا ہے دل تجھے دل کو فدا اسی دے کر, اس کا سکون چھن گیا مرکز سے جو ہوا جدا, اس کا سکون چھن گیا مرکز سے جو ہوا جدا, مرکز دل ہے بس خدا دل نہ فدا کسی دے کر, مرکز دل ہے بس خدا دل نہ فدا کسی دے کر, ظالم ہے عدل کے خلاف غیر کو دل دیا اگر, جس نے دیا ہے دل تجھے دفاع نکلا دیا. جس نے دل دیا ہے اسی دل دینے والے کا حق ہے کہ نہیں؟ دل دینے والے کا حق ہے کہ دل اسی پر فدا کرے. بس عدل یہی ہے, ورنہ پھر کیا ہے؟ ظلم ہے. اور ظلم کس پہ ہے؟ خود پہ ہے. اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو بندے کو بہت آرام سے رہنے کے لیے پیدا کیا ہے, بڑی نعمتیں, بڑی نعمتوں کے وعدے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میں یہ تقی اللہ یا جان لہو مخرجا, یا جو جس نے تقوی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکالے گی. وہ رخ میں ہے جلا جاتا صرف, اور اس کو بے حساب بے گمان رسک دیں گے. اور میں تقی اللہ یجعل له من امره یسرا, اللہ اس کے کاموں میں آسانی دیں. اور تقوی کو اللہ نے کتنا آسان بنا دیا, کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا, کوئی مشقت نہیں ہوتی, بلکہ کام نہ کرو اور مزدوری لے لو, نہ کرنے کی مزدوری, گناہ نہ کرو اور مزدوری لے لو. کیسی کریم کریم مالک سے بالا پڑا ہے. اگر فرما دیتے کہ بھائی ایک لاکھ دفعہ جو روزانہ پڑے گا لا الہ الا اللہ اس کو ہم ملیں گے, یا ایک ہزار رکعت رات میں اٹھو ایک ہزار رکعت پڑھو پھر ہم اس کو ملیں گے, یا بھائی ہر چھ مہینہ پہ عمرہ کرنے جاؤں ہمارے گھر کی حاضری دو پھر ہم اس کو ملیں گے, کہاں ہے؟ کیا کریمی ہے؟ کرم کا کیا ٹھکانا ہے؟ کہ کام نہ کرو اور مزدوری لے لو. ارے بھائی بس جو ہماری ناپسندیدہ باتیں ہیں ان سے بچ جاؤ, اور اس سے بچنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے کہ تم ذلیل اور رسوا ہونے سے بچ جاؤ گے, ورنہ جوتیاں پڑے گی جوتیاں. ہاں کیا بات حضرت فرما دیتے کہ عشاق مجازی کے کھوپڑیوں میں جوتے پڑتے ہیں نا, اور عشاق مولا کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. اب بتائیے جوتیاں پڑھنا اچھا ہے کہ جوتیاں اٹھے وہ اچھا ہے؟ کتنی عزت اللہ نے عزت سے رہنے کے لیے انسان کو پیدا کیا, لیکن ہم خود ہی ذلت کے پیچھے پڑے ہیں کہ ہمیں تو ذلت ہی چاہیے. وہ جو ایک قصہ کسی نے بتایا تھا ایک ملک کی رعایا جو ہے بہت ہی ٹھیٹ اور ہڈ ہرا اور بہت ہی بے غیرت تھی. بادشاہ کو ان کی بہت فکر ہوئی عوام کی کہ بھائی یہ اتنے بے غیرت ہیں کہ ان کو کچھ بھی کر دو, ٹیکس لگا دو, کتنی مشقت میں ڈال دو, لیکن یہ کچھ احتجاج نہیں کرتے, مرے ہوئے ہیں, بالکل ہجڑے ہیں. تو ان میں کوئی چنگاری ایسی پیدا ہونی چاہیے, جوش جذبہ امنگ پیدا ہونی چاہیے. تو وزیر تو ہوتے ہیں شرارتی, اور آج کل کے جیسے ہوتے ہیں ایسے ہی کوئی وزیر تھا. اس نے کہا کہ جی ایسا ہے کہ ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے, چنگی لگا دی جائے. یہ باہر جاتے ہیں شہر سے مزدوری کے لیے, جب واپس آئیں تو ان سے بھاری ٹیکس وصول کیا جائے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, ٹیکس لگا دیا. اب چنگی پہ دو چار آدمی کھڑے کر دیے, پورا شہر واپس آ رہا ہے, چنگی دے دے کے جا رہا ہے, کچھ نہیں بول رہا. پھر بادشاہ نے کہا کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں, کیا معاملہ ہے, ٹیکس اور بڑھا دو, دگنا کرو. پھر وہ ٹیکس بڑھا دیا, وہ بھی وہ دیتے رہے چپ چاپ. بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بات نہیں بنی. تو پھر وزیر نے مشورہ دیا, ظالموں کے کھوپڑی پہ دس 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 جوتے لگانا چاہیے واپسی پہ, ٹیکس بھی لو اور جوتے بھی لگاؤ. بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے لگاؤ. اب جناب وہ جوتے لگنے لگے, پھر بھی خاموش, جوتے کھا رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں اور اندر شہر سے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, کیا معاملہ ہے. تو ایک دن جو ہے رش لگا ہوا تھا, بہت اجتماع ہو گیا. تو بادشاہ نے کہا شاید آج کے دن میں غیرت پیدا ہوئی ہے, جوتے کھا کے شرم آئی ہے, تو اب پوچھو جا کے کیا معاملہ ہے. تو جب ہرکارے دوڑے, انہوں نے جا کے معلوم کیا, تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم جو واپس آتے ہیں تو جوتے لگنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے, دو آدمی پورے شہر کو جوتے لگا رہے ہیں, تو آپ مہربانی کر کے دو کی جگہ چار آدمی کر دیجئے تاکہ جلدی گھر پہنچ سکے. بازے لوگوں کو جوتے کھانا ہی پسند ہے. ہمارے خاندان میں ایک بہت ہی رسم رسومات والے لوگ ہیں. تو شادی جب ہوئی, شب ہونے لگی, تو اس کی تیاریاں صبح صبح سے لے کے رات تک جو ہے وہ شاپنگ, اور دس قسم کی نہیں, عجیب عجیب باتیں مجھ کو تو معلوم ہی نہیں ہے. تو مٹھائیاں تیار ہونا اور سینیاں تیار ہونا اور بھائی جانا اور یہ آنا وانا. تو ہمارے گھر والوں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ جو ہے دیکھو آپ کتنی مصیبت پہ رہے ہو, دین کتنا آسان ہے. اس کو سمجھانا چاہا کہ بھائی سادگی میں کتنی آسانی ہے, آرام سے شادی ہو جاتی ہے, خرچ بھی نہیں ہوتا اور انسان آرام سے رہتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, اسی میں مزہ آتا ہے, آپ ہمیں نصیحت نہ کریں. تو بعضے لوگ ہیں جن کو جوتے کھانے ہی میں مزہ آتا ہے. کیا بات ہے کہ ان کو چین کا تصور ہی نہیں, بیچاروں نے چین دیکھا ہی نہیں, کس کو کہتے. اگر پتہ چل جائے کہ چین کیا, اولیاء کے دل میں کیا چین ہے اور سکون کس کو کہتے, تو پھر اپنی زندگی پر شرمندہ ہوں. تو بعض لوگوں کو اسی میں مزہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے سلیم عطا فرمائے. اللہ نے کیسی مہربانی فرمائی کہ اپنے ملنے کا جو ہے راستہ تقویٰ رکھا, ان اولیاء الا المتقون, کیا ہمارا کوئی دوست نہیں, ہم دوست اس کو بنائیں کہ جو ہمارا جو ہماری ناپسندیدہ باتوں سے بچے گا, اس کام نہ کرے گا, وہ ہمارا دوست. اب مرضی ہے, ہم وہ شاہنشاہ ہیں, شاہنشاہ عالم ہیں, جو قانون انہوں نے لاگو کر دیا, قانون ان پر کوئی لاگو نہیں ہوتا, وہ قانون پر حکومت کرتے ہیں پوری. انہوں نے راستہ بتا دیا کہ ہم کو اگر ملنا ہے تو یہ راستہ ہے, ہماری ناپسندیدہ باتوں سے بچ جاؤ, بس ہم تمہیں مل جائیں گے اتنی آسانی سے. اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم پھر بھی اللہ کی طرف نہیں جاتے, ساری دنیا میں ٹکر مارتے ہیں, بے چین بھی رہتے ہیں, پریشان بھی رہتے ہیں, بے سکون رہتے ہیں, لیکن نہیں آتے تو اللہ کی طرف نہیں آتے, تو ظلم ہے نا. بس ظالم ہے عدل کے خلاف, غیر کو دل دیا گر, جس نے لیا ہے دل تجھے, دل کو فدا اسی پہ کر, جس نے لیا ہے دل تجھے,
مرکز سے جو ہوا جدا، مرکز دل ہے بس خدا، دل ناپیدا مرکز دل ہے بس خدا، دل ناپیدا کسی سے تر۔
مرکز سے جو چیز ہٹ جاتی ہے وہ پیچھے رہتی کہ نہیں؟ یہ جو میں کمپاس ہوتا ہے، کمپاس اس کا نارتھ پول ساؤتھ پول ہوتا ہے، اگر نارتھ پول کی سوئی کو اس کا جو خزانہ ہے میگنیٹ کا اس کو کھینچے رکھتا ہے، اب اگر اس نارتھ پول کی سوئی کو تھوڑا سا کوشش کرو کہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو وہ لڑکنے لگتی ہے اور اپنے مرکز پہ واپس آنا چاہتی ہے۔ تو ایسے ہی ہماری ذات کا مرکز، ہمارے دل کا مرکز اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی کے پاس سے ہم آئے ہیں، کیونکہ ہمیں یہاں آ کر ہم ماحول کی وجہ سے غفلت میں پڑ گئے ہیں، اس لیے اللہ کو بھول گئے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو اپنا دیدار کرا کر بھیجا ہے، محبت کی چوٹ لگا کر بھیجا ہے۔ دل ازل سے تھا، کوئی آج کا شہدائی ہے کہ ایک چوٹ قرآنی وہ ابھر آئی، کہ جو چوٹ تھی اللہ نے لگا کے بھیجا ہے کہ دیکھو میں ہی تمہارا رب ہوں اور جا کر مجھے بھول نہ جانا۔ اور یہاں آ کر ہم اپنے ماحول کی وجہ سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بھول گئے، اور یہ صحبتیں اولیاء اللہ کی جو ہے وہ ان کو جگانے والی ہے، اس غفلت کو، غفلت کو بڑھانے والی ہے اور یاد دلانے والی ہے کہ ہمارا مرکز یہ فنا ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمارا مرکز اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے یہاں سے آئے ہیں، منہا نخرجکم، کیا ہے فیہا، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور وفیہا نعیدکم، اسی میں تم کو لوٹنا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃً اخرى، اسی میں سے تم پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ۔ تو اٹھانے کے بعد ہم یہیں تھوڑی رہیں گے، اللہ کیوں اٹھائے جائیں؟ ایک آنکھ یہاں بند ہوئی اور دوسری آنکھ کھلے گی وہاں، پھر اپنے کیے پر پچھتائے سے کیا فائدہ؟ جو کرنا ہے دنیا میں قدر کر لو بھائی۔ اچھا بھائی بیٹھ جاؤ، دل جل نہ کرو، بیٹھ جاؤ۔ یہ بات کل بھی پڑا تھا، روزہ اور ترک معصیت، روزہ اور ترک معصیت یعنی گناہوں کو چھوڑنا، اس کے بعد جہاں تک پڑا تھا اس سے آگے بڑھ کر سنا تھا۔ سب سے زیادہ عبادت گزار بنتا، حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو اس مہینے میں جتنی زیادہ عبادت کرے گا، تلاوت کرے گا، گناہ سے بچے گا، 11 مہینے اس کے خیر سے گزریں گے۔ جتنا اچھا رمضان گزرے گا اتنا ہی اچھا سارا سال گزرے گا۔ اس لیے بہت ظالم ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اپنی نالائقی اور خباثت سے باز نہ آئے، جہاں ذرا موقع ملا مجال نہیں کہ چوک جائے، پھر اس کے رمضان میں کیا اثر ہوگا۔ اسی طرح حج بھی اور عمرہ بھی ہے، لوگ ہر سال حج و عمرہ کر رہے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، حالانکہ اگر کوئی لاکھ بریانی پلاؤ کھائے اس میں کیا طاقت آئے گی اگر زہر بھی کھاتا ہے۔ ایک باکسنگ ماسٹر مطلب محمد علی قلعے کو 23 مرغیوں کا سوپ کھلاؤ اور 22 انڈے کھلاؤ، مگر بازار سے تھوڑا سا زہر لا کر بھی کھلا دو، وہ ساری باکسنگ بھول جائے گا۔ یا جمال گوٹا کھلا دیں تو اتنے دست آئیں گے کہ ساری طاقت نکل جائے گی۔ ہم لوگ عبادت زیادہ کرتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عابد الناس، اے ابو ہریرہ حرام سے بچ، تو قیامت کے دن سب سے زیادہ عبادت گزار شمار کیا جائے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سبق دے رہے ہیں کہ گناہ سے بچ جاؤ،
یہ اس بات کو کوئی عبادت نہیں سمجھتا. افسوس یہ بات ہے کہ ہم لوگ کے اندر فہم کی اتنی کمزوری ہے کہ اس بات کو ہم عبادت نہیں سمجھتے. عبادت ہم یہی سمجھتے ہیں بس تلاوت کیے جاؤ نوافل کیے جاؤ. وہ ٹھیک ہے وہ تو کرنا ہی ہے, اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے, لیکن وہی بات جو حضرت نے فرمائی کے ساتھ میں ہم گناہوں کا زہر بھی کھا رہے ہیں اور وہ اصلی عبادت ہے اور یہ بنیاد ہے اللہ کی دوستی کی. کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اولیاؤہ الا المتقون, میرا کوئی دوست نہیں مگر متقی. معلوم ہوا کہ جب تک تقویٰ نہ ہوگا اس وقت تک اللہ کی دوستی کی عمارت کھڑی نہیں ہوگی. تقویٰ بنیاد ہے اللہ کی دوستی کی. اب اس میں ترقی نوافل سے کر سکتے ہیں لیکن اصل بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت کیسے تعمیر ہوگی. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نانک واڑہ کراچی میں فرمایا, میں بھی موجود تھا, کہ جو شخص ایک گناہ سے توبہ کر لے وہ سینکڑوں تہجد سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تہجد کی نماز انعام دلاتی ہے اور گناہ سزا دلاتے ہیں, تو انعام لینے سے زیادہ ضروری سزا سے بچنا ہے. اگر کوئی فرض واجب اور سنت موقعہ ادا کرتا ہے مگر تہجد نہیں پڑھتا تو وہ کم از کم پاسنگ نمبر سے تو پاس ہو جائے گا, جنت تو چلا جائے گا, انعام نہیں ملا نہ صحیح, مگر گناہ سے تو سزا کا اندیشہ ہے. پھر ہر گناہ سے اللہ کی دوری کی بدبختی نصیب ہوتی ہے, ہر گناہ اللہ سے دور کرتا ہے اور ہر نیکی خدا سے قریب کرتی ہے. اس حیثیت سے بھی گناہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم گناہ کر کے خدا سے دور ہو جائیں گے. ہر گناہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو اللہ سے دوری میں مبتلا کرتا ہے, اور ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی اللہ سے حضوری عطا کرتی ہے, اللہ سے قریب کرتی ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ جو اپنی جان پر رحم نہ کرے اس کی جان پر دوسرا کیا رحم کرے گا. لہذا اللہ تعالیٰ سے بار بار استغفار و توبہ کرے کہ یا اللہ میری شامت عمل کی وجہ سے اپنی نعمتوں کو مجھ سے نہ چھینیے. ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ حج کا ٹکٹ ملا, سیٹ بک تھی اور ایئرپورٹ پر گئے تو وہیں کوئی بیماری ہوئی اور لوٹ آئے, اللہ نے انہیں اپنے گھر نہیں آنے دیا. شنکر ایک غلام ہے جو مولانا رومی کے زمانے میں تھا. میں یہ 600-700 برس پہلے کا قصہ سنا رہا ہوں. بھائی بیٹھ جاؤ, ایک وہاں جائے اور ایک یہاں جائے, تم ادھر آ جاؤ, تم وہاں جاؤ, مسجد ختم ہوگی پھر آنا, جاؤ. شاباش, بہت اچھے بچے. شنکر ایک غلام ہے جو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تھا. میں یہ 600-700 برس پہلے کا قصہ سنا رہا ہوں. یہ بہت نمازی بڑا عبادت گزار تھا لیکن اس کا مالک بے نمازی تھا. ایک دن مالک سودا خرید کر اس کے سر پر لاد کر جا رہا تھا. راستے میں اذان ہوئی تو اس نے کہا کہ حضور میں تو نماز پڑھوں گا, سودا آپ کے پاس رکھ دیتا ہوں, آپ اس کی دیکھ بھال کریں کیونکہ آپ تو نماز پڑھتے نہیں, لہذا آپ سودا دیکھتے رہیں. اب وہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا. وہ بہت حضور قلب سے نماز پڑھتا تھا, غریب تو تھا لیکن اللہ والا تھا. نماز کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دعا میں اتنا مزہ آیا کہ وہ بھول گیا کہ میں کسی کا غلام ہوں. اب سب نمازی نکل آئے اور وہ دعا کی لذت میں مست ہو رہا ہے. اسے یاد ہی نہیں رہا کہ کوئی میرا انتظار کر رہا ہے. وہ لذت مناجات میں مست ہو گیا, غرق ہو گیا, ڈوب گیا. اب مالک صاحب کے دل میں خلبلی مچی کہ سب نمازی تو آ گئے, یہ سنکر کیوں نہیں آ رہا. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس نے چیخ کر پکارا, او سنکر, او سنکر, مسجد سے باہر کیوں نہیں آتا؟ اس نے جواب دیا کہ آنے نہیں دیتا. پوچھا تجھ کو کون روک رہا ہے؟ تو نوکر تو میرا ہے, پھر کون تجھ سے باہر تجھے باہر نہیں آنے دے رہا ہے؟ تو سنکر نے کہا کہ جو تجھ کو سنکر نہیں آنے دے رہا, وہ مجھ کو باہر نہیں آنے دے رہا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت. سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمت اللہ علیہ نے اسی لذت کی وجہ سے آدھی رات کو سلطنت بلد چھوڑ دی. دوستو واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے نام کی لذت عطا فرمائی ہے تو کیا ٹیڑیاں, کیا یہ حسن, کیا سلطنت کے تخت و تاج, غرض ساری دنیا کی چیزیں ان کی نگاہوں سے گر جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام پر 70 صحابہ جنگ احد میں احد کے میدان میں شہید ہو گئے. ان کا خون یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ بہت پیارے ہیں اور ایک دن میں 70-70 صحابہ اور اولیاء اللہ شہید ہوئے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک گواہی دے رہا ہے کہ اللہ بہت پیارے ہیں. احد کے پہاڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خون مبارک پوچھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ایسی قوم اور ایسی امت کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی کو لہو لہان کر دے. قائد کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک سر سے بہ کر نعلین مبارک میں بھر گیا تو سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک اللہ تعالیٰ کی قیمت اور اللہ کی محبت کی عظمتوں پر آج بھی شہادت دے رہا ہے اور تاریخ اس کی گواہی دے رہی ہے. آج ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کھانے پینے کپڑے پہننے اور دنیاوی چیزوں میں لگا دیا ہے اور اپنے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں اے کہ صبرت نیس از فرزند و گن صبر چون داری سے رب ظلمنن. اے دنیا والو تمہیں بیوی بچوں پر تو صبر نہیں آتا, اگر تمہاری بیوی کہیں چلی جائے یا انتقال کر جائے تو سب پیٹتے ہو, بچے کا انتقال ہو جائے تو روتے روتے تمہاری ہچکیاں نہیں تھمتی, لیکن اگر تم سے نماز چھوٹ جائے کوئی گناہ ہو جائے تو تم کو کوئی غم نہیں ہوتا. اللہ کی جدائی پر تمہیں کیسے صبر آ جاتا ہے؟ تمہیں اپنے رب پر ایسے پالنے والے احسان کرنے والے اللہ پر کیسے صبر آ گیا؟ تم اس کا ذکر کیے بغیر کیسے سو جاتے ہو؟ ان کا غضب اور ناراضگی کیسے خرید لیتے ہو؟ جس وقت تم گناہ کرتے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے. خدا تعالیٰ کے حلم سے غلط فائدہ مت اٹھاؤ. جب وہ پکڑیں گے تو کوئی ولی تمہیں نہیں چھڑا سکے گا, کوئی تیر نہیں چھڑا سکے گا. بزرگوں کی صحبت بھی اسی وقت مفید ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. ہمیں ان کے پاس اس نیت سے اصلاح کروانی چاہیے کہ ہمیں گناہ چھوڑنا ہے, تب تو اللہ والوں کی صحبت مفید ہے, ورنہ الٹے عذاب کا بھی اندیشہ ہے. کفران نعمت یعنی نعمت کی ناقدری سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے, جبکہ اس کے برعکس اگر شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم نعمت کا شکر ادا کرو گے, اللہ والوں کی صحبت کی قدر کرو گے, ان سے دین سیکھو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ ترقی دیں گے, اور اگر تم نے ان کی ناقدری کی تو سوچ لو کہ بہت شدید عذاب دیں گے. ان جملہ اور نعمتوں کے ایک نعمت جس کا ہم لوگوں کو خیال نہیں آتا وہ ترک معافیت ہے, یعنی گناہوں کو چھوڑنا, اور اس نعمت کا تعلق محض رحمت الہیہ سے ہے. جس پر رحمت ہوتی ہے وہی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. دیکھ لو اولیاء اللہ گناہ چھوڑنے کو نعمت سمجھتے ہیں اور دنیا دار کہتا ہے کہ گناہ چھوڑنے سے تو ہمارا مزہ جاتا رہے گا, وہ نعوذ باللہ اس کو نعمت سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ نعمت نہیں ہے, وہ تو زحمت ہے. من جملہ اور نعمتوں کے ایک نعمت جس کا ہم لوگوں کو خیال نہیں آتا وہ ترک معصیت ہے, اور اس نعمت کا تعلق محض رحمت الہیہ سے ہے. جس پر رحمت ہوتی ہے وہی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. اللہم ارحمنی بترک المعاصی. اے اللہ ہم پر وہ رحمت نازل فرما جس سے ترک معصیت کی توفیق ہو جائے. معلوم ہوا کہ اصل رحمت یہ ہے گناہ چھوڑ دیں, اور یہ جو مکانوں پر لکھ دیتے ہیں ہذا من فضل ربی تو کچھ فضل حاصل نہیں اگر معصیت میں مبتلا ہے, اگر گناہوں میں مبتلا ہے تو یہ کچھ فضل نہیں ہے, لکھنے سے کیا ہوتا ہے, نہایت ہی عذاب اور ذلت میں ہے. بس گناہوں کو چھوڑ دینا بہت بڑی نعمت ہے, لیکن عام لوگ گناہ چھوڑنے کی نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھتے, حالانکہ یہ نعمت عظمیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ولایت کی ضمانت ہے, کیونکہ بغیر متقی ہوئے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اور بغیر گناہ چھوڑے کوئی متقی نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا کہ ترک گناہ سے بڑھ کر دونوں جہان میں کوئی نعمت نہیں, کیونکہ یہ نعمت اللہ کی دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اسی سے وہ ذات ملتی ہے جو بے مثل ہے. اللہ جس کو مل جائے تو اس کی ساری دنیا ہے, ساری کائنات ہے. اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں. شاہ محمود نے اعلان کیا کہ میرے دربار میں آج سب چیزیں رکھ دی جائیں, خوبصورت لڑکیاں, موتی, سونے چاندی کا ڈھیر, مال, اشرفیاں, اور وزارت عظمیٰ کے عہدے اور اعلان کر دیا کہ جو آج جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی. تو کسی نے خوبصورت لڑکیاں لے لی, کسی نے سونے چاندی کا ٹھیر لیا, کسی نے اشرفیاں لی, کسی نے شاہ محمود, لیکن شاہ محمود کا غلام ایاز اپنی جگہ سے نہیں اٹھا. تو بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ اے ایاز تم کیوں نہیں اٹھتے ہو, تم بھی کچھ لے لو. وہ بادشاہ کا عاشق با وفا اور سچا غلام تھا. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایاز اٹھتا ہے وہ نہ اشرفیوں کی طرف نظر کرتا ہے, نہ خوبصورت لڑکیوں کی طرف, نہ گورنری کی کرسیاں دیکھتا ہے, نہ کوئی چیز اٹھاتا ہے, وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور سیدھا چلا جا رہا ہے. سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظالم کہاں جا رہا ہے, کیونکہ ہر شخص اس سے ہوشیار تھا کہ یہ بادشاہ کا بہت ہی پیارا ہے, یہ جو حرکت کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوتا ہے. اب سب دیکھ رہے ہیں اور وہ سب چیزوں کو چھوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے, یہاں تک کہ شاہ محمود کے پاس پہنچ گیا جو کافی دور کرسی پر بیٹھا ہوا تماشا دیکھ رہا تھا. شاہ محمود کی کرسی کے پیچھے جا کر اس نے دونوں ہاتھ شاہ محمود کے کندھے پر رکھ دیے اور شاہ سے عرض کیا کہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی. تو سب لوگوں نے جو چیزیں لے لی اور میں نے شاہ کو لے لیا. شاہ نے اس سے کہا کہ تو مجھ کو لے کر کیا پائے گا, حسین عورتیں لیتا تو کچھ فائدہ ہوتا, اشرفیاں سونا چاندی روپیہ پیسہ لیتا تو کچھ مزے اڑاتا, مجھ کو لے کر کیا کرے گا. اب ایاز کا جواب سنیے. اس نے کہا کہ حضور جب بادشاہ میرا ہے تو سلطنت میری ہے, اور یہ وزیر جنہوں نے وزارت عظمیٰ کی کرسیاں لی ہیں جب آپ کی آنکھیں بدلیں گی, آپ غضبناک اور ناراض ہوں گے تو یہ میرے جوتے پالش کریں گے کہ تم شاہ کے مقرب اور پیارے ہو, چلو ہماری سفارش کر دو. تو اگر آپ میرے ہیں تو ساری سلطنت میری ہے. یہی کام دنیا میں اللہ والے کرتے ہیں, اللہ والے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز لینی چاہیے, لہذا وہ سارے جہان کے بازاروں سے گزرتے ہیں مگر بازاروں کے خریدار نہیں ہوتے, دنیا میں رہتے ہیں مگر دنیا کے عاشق نہیں بنتے. مجھے اس مقام پر اپنا ایک شعر یاد آیا کہ اللہ والوں کی کیا شان ہے, دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے, یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے, یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. دیکھیے ڈاکٹر اگر اللہ والا ہے تو بظاہر تو وہ مریض دیکھ رہا ہے مگر اللہ سے اس کا رابطہ قائم ہے کہ میں ان کا ہوں, وہ اللہ سے غافل نہیں ہے. تاجر اگر اللہ والا ہے تو وہ نوٹ کی گڈیاں گن رہا ہے, بزنس کر رہا ہے لیکن اس وقت بھی اس کے دل میں اللہ کی یاد قائم ہے. ہل جوتنے والا اگر اللہ والا ہے تو وہ ہل جوت رہا ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کی یاد قائم ہے کہ آسمان و زمین کا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. دوستو اللہ تعالیٰ یہ مقام ہم سب کو نصیب فرما دے, ورنہ آپ نے دنیا میں بہت کباب کھا لیے, بہت بریانی کھا لی, بہت مکانات بنا ڈالے, بہت عیش کر لیے, لیکن جب روح قبض ہوگی تو صرف قبر لپیٹ کر قبر میں اتارا جائے گا, تب معلوم ہوگا کہ ہمارا کچھ بھی نہیں تھا. جو اللہ کو پا گیا وہ اپنے ساتھ اللہ کو لے کر جائے گا, قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ اس کے ساتھ ہوگا اور جنت میں بھی اللہ اس کے ساتھ ہوگا. اسی لیے حاجی امداد اللہ صاحب کا شعر ہے, تجھی کو دنیا جلوہ فرما نہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا, تجھی کو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. یعنی جس نے اللہ کو دنیا میں نہ پایا اس کا دنیا میں پیدا ہونا نہ ہونا سب بیکار ہے. بندے کی قیمت مالک کی رضا سے لگتی ہے. کراچی میں اگر کوئی بہت بڑا رئیس ہے, 1,00,000 آدمی اسے سلام کر رہے ہیں, لیکن قیامت کے دن اس کی کیا عزت اور قیمت ہوگی, اس کی قیمت کا اس وقت پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. غلام کی قیمت مالک کی خوشنودی اور خوشی سے لگتی ہے, غلاموں کی قیمت غلاموں کی واہ واہ سے نہیں لگتی. ایک غلام کے ساتھ 1,00,000 غلام ہیں تو ٹوٹل کیا ہوگا, غلام ہی ہوگا, لیکن ایک غلام کو کوئی نہیں پوچھتا, صرف اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہیں تو اس کی قیمت کا پتہ قیامت کی منڈی میں چلے گا، وہاں اس کی قیمت معلوم ہوگی۔ اس لیے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج ہر شخص اکڑ رہا ہے کہ میں اتنا بڑا زمیندار ہوں، میں اتنا مالدار ہوں، میں اتنا بڑا معزز انسان ہوں، حالانکہ وہ اصل میں کچھ نہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ بتاؤ بھائیو کتنا سادہ اور پیارا شعر ہے۔ لوگ اکڑتے ہیں کہ صاحب میں تو اسمبلی کا ممبر ہو گیا ہوں، میں فلاں وزیر ہوں، میں فلاں مالدار ہوں، فلاں فیکٹری کا مالک ہوں۔ ارے میاں یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی نعمت تو ہے، نعمت کا شکر ادا کرو اور نعمت دینے والے کو راضی کرو۔ ورنہ جو لوگ نعمت کھا کر نعمت دینے والے کا شکریہ ادا نہیں کر رہے تو ان کی نعمت ان کے لیے عذاب بن جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زاہد بن حزام یا حرام اشجعی رضی اللہ عنہ، جو بدری صحابی ہیں لیکن دنیاوی لحاظ سے شکل و صورت کے خوبصورت نہ تھے، قبیح صورت تھے، لیکن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحبو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے، مضافات مدینہ میں رہتے تھے، وہاں سے سبزی لا کر مدینہ میں بیچتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدیہ کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں مدینہ کی چیزیں ہدیہ فرماتے تھے، وہ دیہات کی چیزیں پیش کرتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی چیزیں ہدیہ کرتے تھے۔ ایک دن مدینہ منورہ کی منڈی میں سودا بیچ رہے تھے، کبھی کھڑے ہو کر بھی آواز لگاتے کہ بھائیو میرا سودا لے لو۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے پیٹھ کی طرف سے ان کو دبا لیا اور ان کی آنکھوں پر اپنے دونوں دستے مبارک رکھ دیے کہ پہچاننے نہ پائیں، لیکن انہوں نے خوشبو نبوت سونگ لی، پتا پا گئے کہ یہ میرے نبی ہیں، لہذا پیٹھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے رگڑنے لگے، تبرکاً و استلذاذاً، محبت میں آ کر برکت کے لیے اور لطف کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھ گئے کہ یہ سمجھ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹھ کو کیوں رگڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے سینہ مبارک سے لپٹنے کا ایسا موقع سے کہاں ملے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غلام کو کون خریدتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں تو بالکل غریب ہوں، میری شکل بھی خراب ہے، مجھے کون خریدے گا؟ میں آپ کا غلام تو ہوں مگر کھوٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر تو اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے۔ دوستو اگر خدا ہمارے دل میں اپنا قرب اور اپنی نسبت عطا کر دے جو اولیاء اللہ کو اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے تو سورج چاند اور بادشاہوں کی وفت ہمارے دل و دماغ سے گر جائے گی۔ کیا سورج کے ساتھ رہنے والا ستاروں سے مرعوب ہو سکتا ہے؟ شیر کا دوست لومڑیوں سے ڈر سکتا ہے؟ پھر اللہ کا دوست سارے عالم سے کیسے خوف زدہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات عرض کر دی کہ اللہ کی محبت، نسبت اولیاء، اللہ والی زندگی اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے، اور دنیا اللہ والوں سے خالی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب دنیا میں اللہ والے نہیں ہیں وہ قرآن پاک کے منکر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی والے بن جاؤ، مگر تقوی والے کیسے بنو گے؟ اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے۔ تو قیامت تک اللہ کے ذمے ہے کہ وہ اللہ والے پیدا کرتے رہیں گے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی 1500 کتابوں کے مصنف، بڑے بڑے علماء کے شیخ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، دیکھو یہ قسم ہے ایک اللہ والے کی، مجدد زمانہ کی، 100 برس میں ایسا عالم پیدا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب کوئی ولی انتقال کرتا ہے تو اس کی کرسی کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں رکھتے، اس کی کرسی پر دوسرا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ مگر دنیا احمق ہے، مرنے کے بعد قدر کرتی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہر اتوار کو مجلس میں صرف 70-80 آدمی آتے تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو کئی لاکھ آدمی تھے۔ ایک دل جلے نے کہا کہ ہائے ظالمو، آج تو تم اتنے زیادہ اکٹھے ہو گئے ہو، مگر جب یہ اللہ کا ولی زندہ تھا تو اس کی صحبت سے تم محروم رہے، مرنے پر تمہیں ہوش آیا کہ چلو بھائی کندھا لگا لیں۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری فرماتے تھے کہ موٹی سی بات ہے، تم مٹھائی والوں سے مٹھائی لیتے ہو، کپڑے والوں سے کپڑے لیتے ہو، آم والوں سے آم لیتے ہو، تو اللہ والوں سے کیا لینا چاہیے؟ وہاں بھی جا کر دنیا مانگتے ہو کہ تعویذ دے دو، وہاں بھی کچھ نہ کچھ دنیا ہی لے کر جاتے ہو۔ ارے ہم کہتے ہیں کہ دعا کرانے کو منع نہیں کیا جاتا، مقدمے کی دعا کروا لو، تعویذ لے لو، فیکٹری کی برکت کے لیے بھی تعویذ لے لو، لیکن اگر تم نے اللہ والے سے اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں سیکھی تو تم نے ان کی قدر و منزلت کا حق ادا نہیں کیا۔ کیوں صاحب، مٹھائی والے سے جا کر کہو کہ تمہارے پاس کپڑا ہے، 10-10 کپڑا چاہیے، تو وہ ہنسے گا کہ مٹھائی والے سے کپڑا مانگتے ہو، تو اللہ والوں سے دنیا تو مانگتے ہو، اللہ کو کیوں نہیں مانگتے؟ تو ایسا دل جس کو اللہ نے اپنی محبت کی نعمت سے نوازا ہو، اور جس نے بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی ہوں، ان کی صحبت میں کچھ دن رہ کر دیکھو، انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے۔ حضرت ثانی فرماتے ہیں کہ ایک مہینہ بادشاہوں کے پاس رہ لو، ایک مہینہ وزیر اعظم کے پاس رہ لو، ایک مہینہ مالداروں کے پاس رہ لو، ایک مہینہ ان لوگوں کے پاس رہ لو جو شراب و کباب، زنا اور سنیما میں مست ہیں، اور ایک مہینہ کسی اللہ والے کے پاس رہ لو، اللہ والوں کے پاس رہ لو، تو تم قسم اٹھا کر کہو گے کہ چین تو ان اللہ والوں ہی کے پاس ہے۔ گناہوں میں چین کہاں، وہ تو عذاب میں مبتلا ہے۔ جس کو دولت دیکھنی ہو وہ اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کرے، وہ غیر اللہ میں دل پھنسائے۔ جس کو دنیا ہی نے رات دن دوزخ کی آگ میں جلنے کا شوق ہو، وہ عورتوں سے نظر لڑائے اور ان کے عشق میں اپنے دل کو بے چین رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے پاس رہ کر بھی دیکھو، اگر ابھی تمہیں اللہ کی محبت کا ذائقہ نہ ملا ہو، لیکن جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر دیکھو کتنا سکون ملتا ہے۔ اگر کسی کے پاس فریج نہیں ہے تو اپنی بوتل کسی دوسرے کے فریج میں رکھ کر دیکھو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اسی طرح ان اللہ والوں کے پاس رہ کر دیکھو، تمہارا دل بھی سکون سے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب ان کے پاس بیٹھنے کے لیے نام ہے تو خود ان اللہ والوں کو اللہ کے نام سے کتنا سکون حاصل ہے۔ شاعر کہتا ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گرہ سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ والوں سے خطا ہی نہیں ہوتی، وہ معصوم نہیں ہوتے، اللہ والوں سے بھی خطا ہو سکتی ہے، لیکن خطا کی طرف ذرا سا میلان ہونے پر ان کے دل میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے درخت کی جڑ گہری ہو اور اس کو اکھاڑا جائے تو تڑ تڑ کی آواز آتی ہے، اللہ والوں کے دل میں اللہ کے تعلق کی جڑیں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ اگر وہ چاہیں بھی تو ان کے لیے گناہ کرنا ناممکن ہوتا ہے، اگر وہ چاہیں بھی تو ان کے قلب میں اللہ اتنی پریشانی پیدا کر دیتا ہے، اللہ کے تعلق کی بنا پر ان کو اتنی بے چینی ہوتی ہے کہ وہ بیلنس نکالتے ہیں، ان کو گناہ بہت بڑی مصیبت معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ گناہ کی لذت اور اللہ کی نافرمانی کا بیلنس نکالتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ سودا مہنگا ہے، 2 منٹ کی لذت کے لیے کون ہر وقت کی پریشانی اٹھائے، 2 منٹ کی لذت کے لیے دل بے چین ہو جاتا ہے، اور عذاب الہی کے ہتھوڑے دل پر لگتے ہیں اور دماغ پر جوتے پڑتے رہتے ہیں، چہروں پر پھٹکار برستی ہے، حواس حاضر نہیں رہتے، قلب حاضر نہیں رہتا۔ گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص آج کوئی گناہ کر کے آیا ہے، ہر گناہ سے عقل کو نقصان پہنچتا ہے، گناہ سے عقل میں فتور آ جاتا ہے، اور نیکی سے اللہ تعالیٰ عقل کی سلامتی عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کا انعام بیان فرمایا، لعلکم تتقون، کہ تم روزے کی برکت سے میرے دوست بن جاؤ گے، ولی اللہ بن جاؤ گے، صاحب تقویٰ بن جاؤ گے، میں تمہاری غلامی پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دوں گا، اور یہی انعام اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والوں کے لیے رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یعنی میرے دوست بن جاؤ، کیونکہ ان اولیاءہ الا المتقون، متقی ہی میرے دوست ہیں، مگر تقوی مشکل ہے، اس کو آسان کرنے کے لیے کونوا مع الصادقین نازل فرمایا کہ اہل تقوی کی صحبت میں رہو، جیسی صحبت میں آدمی رہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے، تقوی کی برکت سے غلام کو اللہ کی دوستی کا تاج مل جاتا ہے، گناہوں کی خبیث عادتوں سے قلب کو طہارت نصیب ہو جاتی ہے، قلب کا مزاج بدل جاتا ہے۔ میرے مرشد صاحب راہ الرب صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک شخص سردی سے کانپ رہا ہے، گرم گرم چائے کی پیالی پی لی اور سردی کم ہو گئی، جب چائے کی پیالی میں سردی دور کرنے کی خاصیت موجود ہے تو کیا اللہ والوں کے ایمان کی گرمی کی وجہ سے ہمارا ایمان گرم نہیں ہو سکتا؟ کیا چائے کی پیالی اولیاء اللہ سے بڑھ جائے گی؟ ان کے پاس رہ کے تو دیکھو، تجربے کی بات کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی، ان کی خدمت کی، مخلوق نے ان کو پیار کیا اور اللہ نے ان کو اپنا ولی بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی نظر میں کرامت رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ والوں کی صحبت نعمت مکانی ہے اور رمضان شریف نعمت زمانی ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ رہائش ہو اور رمضان کا مہینہ ہو تو جب زمان اور مکان کے دو دو انجن لگ جائیں گے تو اللہ کے قرب کا راستہ جلدی طے ہوگا۔ اسی لیے اکثر بزرگوں نے مریدوں کو رمضان المبارک میں اپنے یہاں اکٹھا کیا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الامت حضرت ثانی کے یہاں بھی بڑے بڑے علماء رمضان میں پہنچ جاتے تھے، لیکن جس کو لالچ ہوتی ہے وہی پہنچتا ہے، بغیر لالچ دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو مجھے مبارک مہینہ ہے، اس لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ جس کو جہاں مناسبت ہو روحانی بلڈ گروپ کے مطابق اپنے اپنے مشائخ کے ساتھ رمضان گزار لے تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کسی اللہ والے کے پاس رمضان گزار لو تو ڈبل انجن لگ جائے گا۔ جب ریل کوئٹہ جاتی ہے تو چڑھائی بہت ہے، اس لیے ایک انجن آگے لگتا ہے اور ایک انجن پیچھے لگتا ہے، ایک پیچھے سے دھکا دیتا ہے اور ایک آگے سے کھینچتا ہے۔ جیسے بکرا قربانی کے لیے جب خریدا جاتا ہے تو آگے سے سبزہ ہرا لوسن دکھایا جاتا ہے اور پیچھے سے ایک چھوٹی سی چھڑی سے آدمی اسے آہستہ آہستہ مارتا ہے، جس سے وہ بکرا جلدی جلدی قدم اٹھاتا ہے۔ ایسے ہی پہاڑ پر ریل کے دو انجن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دو انجن دیے کہ پردیش میں جا رہے ہو، ممکن ہے کہ پردیش کی رنگینیوں میں تم غفلت میں مبتلا ہو جاؤ تو دوزخ کا مراقبہ کرو تاکہ دل پر ایک طرف سے دوزخ کے خوف کی چھڑی لگے، اور جنت کا مراقبہ کرو تاکہ جنت کی نعمتوں کا ہرا ہرا لوسن ملے۔ اسی لیے جنت کی نعمت کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ وہاں حوریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، دریا ہوں گے، دودھ کا دریا ہوگا، پانی کا دریا ہوگا، اور حوروں کا ڈیزائن تک پیش کیا کہ ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی تاکہ یہ ہمارے نالائق بندے دنیا میں کسی غیر محرم عورت کی ڈیزائن کو دیکھ کر اپنے اصلی وطن کی ڈیزائن کو نہ بھول جائیں، تاکہ ان کو یاد رہے کہ چند دن کی بات ہے، یہ چند دن کا مجاہدہ ہے، پھر ہمیشہ کے لیے عیش ہے۔ اور جس کو جنت میں دائمی عیش ملنے والا ہے، اس دائمی عیش کا عکس اور فیضان دنیا ہی میں نظر آتا ہے۔ جن کے لیے جنت ہے تو جنت کا سایہ ان کے دل پر کروڑوں میل سے پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ والوں کو آپ دیکھیں گے کہ کیسے مسکراتے رہتے ہیں، کیسے ہنستے رہتے ہیں، ان کے دل میں کیسا اطمینان رہتا ہے کہ پریشان بھی ان کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میری پریشانی خود بخود بغیر کسی دوا کے غائب ہو گئی۔ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے چائے پیتے ہیں، انڈے کھاتے ہیں، مکھن پراٹھے اڑاتے ہیں، نافرمانی سے دل سیاہ ہے اور عیش کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا عیش ہے؟ منہ میں کباب ہے، دل پر عذاب ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے علم اور عذاب میں پکڑتا ہے، سارا عالم مل کر اللہ کے پکڑے ہوئے کو چھڑا نہیں سکتا، کیونکہ چھڑاتا وہ ہے جس کی طاقت پکڑنے والے سے زیادہ ہو، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے عیش کرنے والے انٹرنیشنل گدے ہیں، ان کے دماغ میں عقل کا نام و نشان بھی نہیں ہے، مگر جب موت آئے گی تب آنکھیں کھلیں گی۔ اس لیے اللہ کے نام پر درد دل سے کہتا ہوں کہ آپ بھی اور خواتین بھی دنیا میں چین سے رہنا چاہتے ہیں یا بے چین اور پریشان رہنا چاہتے ہیں؟ اگر چین سے رہنا چاہتے ہو تو چین اور خوشی صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ مالک کو ناراض کر کے گناہوں کی لذت سے حرام خوشیاں لینے والا ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کو عذاب الہی میں اور بے چینی میں مبتلا کرنے کا اقدام کر رہا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ چین و سکون کا اللہ تعالیٰ نے یہی نسخہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم نیک عمل کرو اور مجھ کو خوش رکھو، فلنوں ملین نہ ہو حیاتن طیبہ، ہم تم کو بڑی عبادت زندگی دیں گے۔ یہ ترجمہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ لطف کہاں ڈھونڈتے ہو؟ اللہ کو ناراض کر کے تمہاری کھوپڑی پر عذاب ہے، ورنہ گناہوں میں اور خصوصاً باہی گناہوں میں دنیا کی بھی بے عزتی ہے، اور دل پر بھی ہر وقت پریشانی رہتی ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی جان نہ جائے۔ تین قسم کا عذاب ہر گناہگار کو ہر وقت رہتا ہے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کوئی جان نہ جائے، اور اس معشوق کے والدین کہیں مجھ سے انتقام نہ لیں۔ اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جب اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی اور جوانی کو کہاں ضائع کیا تو کیا جواب دوں گا؟ زندگی میری دی ہوئی تھی اور تم منمانے عیش کرتے تھے، مجھ آسمان والے کو بلا کر زمین پر رہتے تھے، وہ زمین والا کیسے عیش میں رہے گا جو آسمان والے کو بلا دے گا؟ تو سوال کر لیں گے، پھر تو آپ لوگوں میں پتہ نہیں کب ملیں گے۔ روزے داروں کے لیے عظیم بشارت، یہ جو آیت ہے جو پہلے ہم نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو پہلے جو اس کی تشریح پہلے حصے میں ہو چکی، اب اس کا اگلا جو ہے لعلکم تتقون، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون روزے کی فضیلت میں میری شان رحمت کا ظہور ہے، تم کو تکلیف دینے کے لیے روزہ فرض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ روزہ اس لیے فرض کر رہا ہوں تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ۔ جب تم ایک مہینے تک جائز نعمتوں سے اور ہماری جائز مہربانیوں سے اپنے نفس کو بچاؤ گے کہ دن بھر رزق حلال بھی نہ کھاؤ گے نہ پیو گے، تو اس مشق اور ٹریننگ کے بعد امید ہے کہ بعد رمضان تم حرام چھوڑنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے علاوہ رمضان شریف کی ایک اور فضیلت بیان کرتا ہوں، یوں تو روزے کا بہت ثواب ہے کہ روزے دار کو جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو ایمانن اور احتسابن روزہ رکھے۔ احتساب کا ترجمہ مولانا علی میاں ندوی دامت برکاتہم نے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ احتساب کے معنی ہیں ثواب کی لالچ۔ اللہ والوں کے ترجمے میں کیا مزہ ہے، ایمانن یعنی اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور احتسابن یعنی ثواب کی لالچ رکھتے ہوئے۔ اور حکیم الامت نے بہشتی زیور حصہ نمبر 3 میں حدیث نقل فرمائی جس میں روزے دار کی ایسی فضیلت ہے کہ جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں دسترخوان بچھوائیں گے، اور روزے دار لوگ میدان محشر کی گرمی اور حساب کی پریشانی سے محفوظ عرش کے سائے میں پلاؤ بریانی کھا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شاندار مہمانی ہوگی، اور قیامت کے دن جس کو عرش کا سایہ مل جائے گا اس کا حساب نہیں ہوگا، جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہ ہوگا، اور جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہ ہوگا، کیونکہ سایہ رحمت میں بلانا اور ضیافت کرنا یہ مہمان کا کردار ہے، اور دنیا میں بھی کوئی میزبان اپنے مہمان سے یہ سلوک نہیں کرتا کہ دعوت کے بعد اس سے حساب کتاب لے یا اس کو تکلیف دے۔ تو اللہ پاک تو ارحم الراحمین ہیں، ان کی رحمت سے بعید ہے کہ عرش کا سایہ دے کر پھر حساب کتاب کی پریشانی اور دوزخ کے عذاب میں مبتلا کریں۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی روزے داروں کی اور سایہ عرش پانے والوں کی جنت پکی ہے۔ لہذا روزے دار روزہ رکھ کر تکلیف اٹھا لیں، اور جو بہت کمزور ہو، بیمار ہو، دیندار ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ آپ کے لیے روزہ مضر ہے، تو وہ رمضان گزر جانے کے بعد دو سیر گندم کی قیمت ایک روزے کے بدلے میں دے دے، لیکن پیشگی دینے سے روزے کا فدیہ ادا نہیں ہوتا. حدیث پاک میں ہے کہ روزے داروں کو دو خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان، فرحتم عند فطره و فرحتم عند لقاء ربه. ایک دن، ایک دنیا میں افطار کے وقت خوشی، اور دوسری قیامت کے دن جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. افطار میں روزے دار کو اتنا مزہ آتا ہے کہ روزہ خور اس سے محروم رہتا ہے. افطاری کے وقت روزے دار اور غیر روزے دار کے چہرے سے پہچان لوگے. روزے دار کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے، ایک چمک ہوتی ہے، لیکن افطاری کی دعوتوں کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوڑنا جائز نہیں. کہیں افطار کی دعوت ہو جس کا نام افطار پارٹی ہے، وہاں سموسا، دہی بڑا وغیرہ کی ڈش اور فش ہوتی ہے، لہذا کبھی بھی افطاری کے لیے جماعت کی نماز مت چھوڑو. تھوڑی سی کھجور وغیرہ سے افطار کر کے پانی پی لو، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ کے آؤ اور اطمینان سے کھاؤ. جلدی جلدی کھانے میں مزہ بھی نہیں ہے. رمضان کی برکتوں سے محروم کرنے والے دو گناہ، دو بیماریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان روزی کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے. نمبر ایک بدنظری، اور نمبر دو غیبت. لہذا رمضان میں بدنگاہی سے بہت بچو. ان میں سے ایک بدنظری ہے جن کی میں تفصیل پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بدنظری کو مردوں کے لیے بھی حرام فرمایا ہے اور خواتین کے لیے بھی حرام فرمایا ہے. یعنی جہاں یغضو ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ نظر بچائیں، وہیں یغضضنا بھی ہے کہ خواتین پر فرض ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں. نظر بچانے پر انعام ملتا ہے، وہ حلاوت ایمانی ہے کہ تمہیں ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. یعنی لیلہ سے نظر کو بچایا اور مولا کو پایا. تو اللہ کے نام پر اکثر گزارش کرتا ہے کہ رمضان میں ایک مہینے کا وعدہ کر لو، نفس سے معاہدہ کر لو کہ پورے مہینہ بدنظری نہیں کریں گے. ایک مہینہ کی ٹریننگ ہے اور روزے کا بھی احترام ہے. روزہ رکھ کر بدنظری بہت بڑے خطارے کی بات ہے، اس لیے فی الحال نفس کو مؤدب کرنے کے لیے اور مہذب بنانے کے لیے اور ٹریننگ دینے کے لیے ایک مہینے کا ارادہ کر لو کہ پورے رمضان میں ایک نظر بھی خراب نہیں کریں گے. اور رمضان سے پہلے ہی کمر کس لیا کرو، کیونکہ سفر کرنا تو ہوتا ہے، تم دو دن پہلے ہی سے سامان رکھتے ہو کہ بھائی یہ رکھ لو وہ رکھ لو، ریل میں فلاں فلاں چیز کی ضرورت پڑے گی. رمضان کی ریل میں بیٹھنا ہے تو ابھی سے ارادہ کر لو، آج ہی سے مشق شروع کر دو. اور نمبر دو غیبت. اب دوسرا مرض جو رمضان میں بہت زیادہ مضر ہے وہ غیبت ہے. غیبت کرنے والا اپنی نیکیوں کا مال منجنیس میں رکھ کر مثلاً کراچی سے کلکتہ بھیج رہا ہے، ڈھاکہ بھیج رہا ہے، دبئی بھیج رہا ہے. منجنیس پہلے زمانے کا ایک آلہ ہوتا تھا جو دشمنوں سے لڑائی کے وقت اس میں رکھ دیتے تھے پتھر بڑے بڑے بھاری، اور اس کو کھینچ کے وہ پتھر اس کو چھوڑ دیتے تھے تو پتھر ان پہ جا کے پڑتا تھا. تو حضرت فرمارے کہ اپنی نیکیوں کو منجنیس میں رکھ کر یہ بھیج رہا ہے. جس کی نیبت کر رہا ہے وہ چاہے دبئی کا ہو، ڈھاکہ کا ہو، کلکتہ کا ہو، مدراس کا ہو، بمبئی کا ہو، غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے اعمال نامے میں جاری ہیں، جا رہی ہیں جس کی غیبت کر رہا ہے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہے. صحابہ نے عرض کیا ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جو غریب مسکین ہو. فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں، روزہ، نماز، تلاوت، حج، عمرہ وغیرہ لے کر آئے لیکن غیبت سے نہیں بچا، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کی اس نے غیبت کی ہے. اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس کی غیبت کی ہے اس کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے، جس کے نتیجے میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا وقت ہے؟ اب کیا کریں، دو تین صفحے سے پڑھ لیتا ہوں تاکہ غیبت کا مضمون پورا ہو جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کا گناہ تو زنا سے بھی اشد ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا زنا سے کیوں اشد ہے؟ فرمایا کہ زناکار اپنے زنا سے اگر معافی مانگ لے تو معافی ہو جائے گی، جس کے ساتھ زنا کیا ہے اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں. زنا کو اللہ نے اپنا حق رکھا ہے، یہ حق العباد نہیں ہے، لیکن غیبت حق العباد ہے. جس کی غیبت کی ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، بشرطیے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کو اطلاع ہو جائے. جب تک اس کو اطلاع نہیں ہوئی اس وقت تک اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں. بس جس مسجد میں غیبت کی ہو وہاں کہہ دو کہ مجھ سے نالائقی ہو گئی، وہ مجھ سے بہتر ہیں، افسوس ان کی خوبیوں پر میری نظر نہیں گئی. جیسے مکھی زخم پر ہی بیٹھتی ہے، سارا جسم اچھا ہے اس کو نظر انداز کرتی ہے اور صرف گندی جگہ پر بیٹھتی ہے، اسی طرح ہزاروں خوبیوں کو نظر انداز کر کے میں نے ان کے ایک عیب کو دیکھا، اور کیا معلوم انہوں نے اس سے بھی توبہ کر لی ہو اور اللہ کا پیار حاصل کر لیا ہو. میرے تین دفعہ قل ھو اللہ شریف پڑھ کر بخش دو، بلکہ صبح و شام کے جو معمولات میں نے بتائے ہیں وہ پڑھ کر روزانہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ میں نے زندگی میں جس کی غیبت کی ہو، ستایا ہو یا مارا ہو، ان سب کا ثواب اے اللہ ان کو دے دے، اور ان کو بھی یہ ثواب دکھا کر قیامت کے دن راضی نامہ کرا دینا. ماں باپ کو بھی اس میں شامل کر لو. حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ ثواب تقسیم نہیں ہوگا، سب کو برابر ملے گا. دیکھو کیسی کیسی مہربانی ہے اللہ. سورہ یاسین شریف پڑھ کر بخشو تو یہ قرآن پاک کا ثواب ہر ایک کو پورا پورا ملے گا، چاہے بے شمار آدمیوں کو بخشو. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے یہ قریب تر ہے. تو غیبت کے متعلق بہت بڑے بڑے علماء بھی اس مسئلے سے واقف نہیں، وہ یہی کہیں گے کہ معافی مانگنا پڑے گی، کہ یہ حق العباد ہے، بندوں کا حق ہے. لیکن حکیم الامت کا یہ مضمون الطرائف و ذرائف میں میں نے خود پڑھا ہے کہ جس کی غیبت کی ہے جب تک اس کو اطلاع نہ ہو اس سے معافی مانگنا واجب نہیں ہے، بلکہ بعض وجہ سے جائز بھی نہیں، کیونکہ اس سے اس کا دل اور برا ہوگا کہ ارے تم اچھے خاصے دوست بن کر میری غیبت کر رہے تھے، تو یہ اذیت پہنچانا ہوگا، کیونکہ اس کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میری غیبت کی گئی ہے. لہذا جب تک اطلاع نہ ہو اس سے معافی مانگنا واجب نہیں، بلکہ مندرجہ بالا طریقے سے اس کی تلافی کرنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے کس عنوان سے ہم کو غیبت سے نفرت دلائی ہے کہ طبیعت میں اگر ذرا سلامتی ہو تو کبھی کوئی غیبت نہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو. یعنی جب مردہ بھائی کا گوشت کھانا تم ناگوار سمجھتے ہو تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ غیبت کرنا گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو غیبت کر کے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اور مردہ اس لیے فرمایا کہ وہ موجود نہیں ہے، اس لیے مردے کی طرح وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. بعض ایسے ظالم ہیں کہ رمضان میں اور زیادہ غیبت کرتے ہیں کہ بھائی ٹائم پاس نہیں ہو رہا، آؤ اسی تسی کچھ گل کریں، پیٹ میں روزہ ہے، غیبت کر کے حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں اور مردہ کا بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے یہ سنتا ہے وہ اپنے کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، جو اپنے کو سب سے حقیر سمجھے گا وہ تو سوچے گا کہ کیا پتا قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا. حکیم الامت کا یہ جملہ کبھی کبھی پڑھ لیا کرو کہ اے اللہ میں سارے مسلمانوں سے سب سے کمتر ہوں فی الحال، اور سارے جانوروں اور کافروں سے سب سے کمتر ہوں فی المحال، کہ نہیں معلوم کہ خاتمہ کیسا ہوگا. کیوں اس کی غیبت کرتے ہو؟ ہو سکتا ہے اس کی کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری کسی خطا پر اللہ کا عذاب اور غضب لکھا ہو. اس لیے نہ غیبت کرو نہ سنو. کوئی غیبت کرنے لگے تو یہ جملہ کہہ دو کہ بھائی غیبت نہ کرو، ماشاءاللہ ان میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، اور ممکن ہے کہ جو تم نے دیکھا ہے انہوں نے اس سے توبہ کر لی ہو. کیا تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی، الطائب حبیب اللہ، ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اور کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، تو جس کا گناہ تم نے دیکھا بھی ہے ممکن ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو اور توبہ سے وہ اللہ کا محبوب بن گیا ہو۔ تو محبوبان خدا بند تعالیٰ کی تم غیبت کرتے ہو اور اللہ کے محبوب کی برائی کر کے اپنے اوپر غضب الہی کو خرید رہے ہو۔ اور غیبت کے بارے میں ایک حدیث تو ایسی ہے جس کو سن کر شاید ہی کوئی ایسا ظالم اور احمق ہوگا جو غیبت کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور اس کی مدد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائیں گے۔ مدد سے کیا مراد ہے؟ یعنی غیبت کرنے والے کی بات کا رد کر دے۔ جیسے ہمارے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب کا معمول تھا کہ آپ کے سامنے جب کوئی غیبت کرتا تو خاموش رہتے، اور جب وہ غیبت کا چپتا تو فرماتے کہ جو کچھ تم نے کہا ہے بالکل غلط ہے، ہم ان کو جانتے ہیں، وہ ایسے آدمی نہیں ہیں جیسا تم کہتے ہو، غلط کچھ تو کہو، کچھ تو منہ سے نکالو، میاں وہ ہم سے اچھے ہیں، ان میں بہت سی خوبیاں ہیں وغیرہ۔ یہ نہیں کہ خاموشی سے سن لیا اور ایک لفظ بھی نہیں بولے، یا گٹرگوں گٹرگوں کبوتر کی طرح اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ کیا ہاں ہاں، مجھے بھی بہت عرصے سے یہی ڈاؤٹ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے مسلمان کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد کرے، مثلاً یہی کہہ دیا کہ ہمارے سامنے غیبت مت کرو، یہ کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں وغیرہ، تو نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا۔ بتاؤ بھائی کتنا بڑا انعام ہے، ایک جملے سے اپنے بھائی کی مدد کر دینا، یا خواتین اپنی بہن کی مدد کر دیں کہ ہمارے سامنے غیبت مت کرو، غیبت تو سننا بھی حرام ہے، تو کتنا بڑا انعام ملے گا کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے گی۔ اگر وہ کہے کہ بھائی ہم کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں، یہ واقعی بات ہے، حقیقت ہے، تو کہہ دو کہ واقعی بات ہے، تبھی تو غیبت ہے، اگر جھوٹی بات ہوتی تو بہتان ہوتا۔ غیبت کہتے ہی اس کو ہیں کہ سچی برائی ہو جو پیٹ پیچھے ہو۔ غیبت کا حرام کرنا اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ پیار اور رحمت کی دلیل ہے۔ جیسے کوئی ابا اپنے بچے کو، خود تو ڈانٹے گا مگر پسند نہیں کرے گا کہ میرے بیٹے کی برائی ہوٹلوں اسٹیشنوں اور سڑکوں پر ہو۔ غیبت کے حرام ہونے میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کی یہ عظیم دلیل ہے یا نہیں کہ واقعی اس میں یہ عیب ہے، مگر اس کا یہ تذکرہ بھی نہ کرو، میرے بندے کو رسوا نہ کرو۔ اگر بہت ہمدردی ہے تو اس کو خط لکھ دو یا خود جا کر اس کو سمجھا دو، اور اگر مدد نہیں کی، غیبت سنتا رہا یا سنتی رہی تو کیا عذاب ہے، سن لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادرکہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کی غیبت کی جا رہی ہے اگر اس کی مدد نہ کی، درہاں حال یہ کہ اس کی مدد پر قادر تھا، تو اللہ اس کو پکڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کی شرح معتصمین نے کی ہے، اے فضلہم اللہ وانتقم منہ، اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گا اور اس سے انتقام لے گا۔ اس حدیث کے بعد میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ غیبت کرنے یا سننے میں کچھ فائدہ نہیں اور کتنا بڑا عذاب ہے، لہٰذا جو بھی غیبت کرے اس سے کہہ دو کہ میں معافی چاہتا ہوں، میرے کانوں کو آپ گناہگار نہ کیجئے، میرے سامنے غیبت نہ کیجئے۔ جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں ان میں بہت سی خوبیاں ہیں، اور کیا معلوم کس کا خاتمہ کیسا ہونا ہے اور قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے رمضان میں عہد کر لیں کہ نہ غیبت کرنا ہے نہ سننا ہے، اور نمبر دو نہ نظر کو خراب کرنا ہے۔ اچھا بھائی، وقت کی مجبوری ہے، حالانکہ دو تین صفحے رہ گئے لیکن ابھی باقی واز تو تقسیم ہو چکا ہے، اس میں سے باقی حصہ خود پڑھ لیا جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مجھے تو وقت کا احساس بھی نہیں ہوا، اور مجھے تو دس منٹ مطالعہ کر کے میرے دماغ پھٹ جاتا ہے، یہ مضامین کی برکت ہے، کرامت ہے، مجھ کو اللہ نے ہمت دے دی پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور میرے سب گھر والوں کو اور سب دوستوں کو اور ان کے گھر والوں کو بھی اور تمام مسلمان عالم کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کا جو حق ہے، ہر گناہ سے بچنا اور متقی بننا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی پوری پوری برکتوں سے رحمتوں سے نواز دے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والقدر، انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، ولساننا من الكذب، واعيننا من القيامة، فانك تعلم قائمة الأعداء وما نخفي الصدور. اللهم اغفر خطايانا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. فاطر السماوات والارض، انت ولينا في الدنيا والاخره، انت ولينا في الدنيا والاخره، انت ولينا في الدنيا والاخره. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم انت الرفيق الاعلى، اللهم انت الرفيق الاعلى، اللهم انت الرفيق الاعلى. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، واصلح لي في ذريتي، اني تبت اليك واني من المسلمين. اللهم تقبل منا بحرمة سيد المرسلين، شافع المذنبين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، صلى الله تعالى عليه وسلم. وبحق اللهم اني اسألك بان لك الحمد، لا اله الا انت المنان، بديع السماوات والارض، ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. وصلى الله على النبي الامي الكريم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.